الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ لمحات اور مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ اسلام کے بہت ہی زیادہ اہم اور فضیلت والے مہینوں میں سے ہے، جسے ہمیں اور آپ ذوالحج کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن اور راتوں کو بہت ہی زیادہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. سورہ فجر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت فجر کی قسم کھانے کے بعد ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کا ذکر کیا ہے. مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ بے نیاز ہے، سب سے بڑی ہے، اعلی ترین ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی قسم کھائیں، اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو ایک ایسی ذات کی قسم کھائی جاتی ہے جو ذات سب کے نزدیک اعلی ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم نے جب اللہ تبارک و تعالی کسی عبادت کی یا کسی وقت کی یا کسی مہینے کی یا دن کی قسم کھائیں تو اس سے مراد اس وقت یا دن کی عظمت، اس وقت اور دن کی خاصیت، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پسندیدگی، یہ ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اگر اس سے یہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد لی جائیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. بہت سارے مفسرین نے اسی کو راجح قول قرار دیا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان 10 راتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب قرار دیا ہے، عظیم قرار دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں اور راتوں میں جو اپنی عبادت محبوب ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اس دن میں اللہ کو عبادت اس کے برابر محبوب ہوتی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. سال کے اندر رمضان بھی ہوتا ہے، سال کے اندر شب برات بھی ہوتی ہے، سال کے اندر لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، لیکن ان 10 راتوں اور دنوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان میں عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یعنی بندہ جب ان دنوں میں عبادت کرے گا تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوگا. اس کی خاص وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر ان ایام کو دیکھا جائے تو یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو اسلام کے احکام عام مہینوں سے بدلتے ہیں وہ رمضان المبارک کی آمد پر بدلتے ہیں۔ مسلمانوں پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، 20 رکعت تراویح سنت موکدہ ہو جاتی ہے، عام دنوں میں جو احوال اور عبادات ہوتی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر رمضان المبارک میں عبادات کا حکم دیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی عبادت جب بخیر و عافیت تکمیل تک پہنچتی ہے، روزے مکمل ہو جاتے ہیں، تراویح مکمل ہو جاتی ہے، قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے، تو اگلے دن پھر اللہ تبارک و تعالی نے یکم شوال کو مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ یعنی ایک عبادت مکمل ہوئی، مسلمانوں کا ایک مقصود حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد مسلمانوں کو فرحت کا، خوشی کا اظہار کرنا ہے اور عید منانی ہے۔ اور عید الفطر جیسے ہی آتی ہے اسی دن شریعت کا ایک اور حکم بھی بدل جاتا ہے جس کی طرف عام طور پہ ہمارے دوستوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے اشہر الحج کہلاتے ہیں ہمارے دین کے اندر۔ اس زمانے میں فاصلے سمٹ گئے ہیں، آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے لوگ 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ پہلے رخت سفر باندھ کے حج کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانوں میں فاصلے بہت طویل ہوا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اور حرمین شریفین پہنچنے میں 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ تو اس حال کے اندر رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی پہلے شوال سے اگر کوئی حج کا احرام باندھے تو اس کا وہ حج کا احرام صحیح ہوتا تھا، قابل قبول ہوتا تھا۔ تو گویا رمضان ختم ہوا، رمضان المبارک کے اختتام پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فرحت کا اعلان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کام، ایک نئی ذمہ داری شروع ہو گئی، وہ کہلاتی ہے حج۔ اور 9 ذوالحج کے دن جب تمام عالم اسلام کے مسلمان اور اللہ کے دین کے پروانے میدان عرفات میں جمع ہو کر وہاں وقوف کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، جب وہ بخیر و عافیت مکمل ہو جائے تو اگلے دن اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ مسلمانوں کو فرحت کا اور شکرانے کا دن نصیب فرمایا، جسے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو پورے سال چلتا ہے، اور دین اسلام کا اس کے اندر احکام اور اس کے اندر عبادات وغیرہ وہ اپنے اوقات کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ان ایام کی بہت ساری خصوصیات میں سے جو بہت ہی زیادہ اہم خصوصیت ہے اور علماء کرام نے تفصیل سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو ایسی عبادتوں کے لیے چنا ہے کہ وہ عبادتیں دوسرے دنوں میں اگر کوئی ادا کرنا چاہیں تو وہ ادا نہیں ہوتی۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر اضافی نماز پڑھنا چاہیں، خواہ وہ نفل ہو، خواہ وہ سنت ہو، مستحب ہو، تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایام ہیں کہ جس میں مسلمان روزہ رکھے تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ذلحج کے علاوہ میں حج ادا کرنا چاہے تو یہ کام ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ سال کے اس مہینے کے اندر ایک ایسا دن ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ اس دن میں ہم جا کر عرفات کے میدان میں وقوف کر سکتے ہیں اور اللہ کے حضور گریہ و زاری کر سکتے ہیں، اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اور حج کی جیسی سعادت جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. علماء فرماتے ہیں تمام انبیاء کو پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ تشریف لے جائیں اور کعبۃ اللہ میں اللہ کا حج ادا کریں، اور اس کے بعد پھر بھی دیگر کام ان کے حوالے کیے جاتے تھے، ذمہ داریاں لگائی جاتی تھیں. تو حج یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی اور دنوں میں 11 مہینے سال کے وہ عرفات چلا جائے، مزدلفہ چلا جائے، منا چلا جائے اور وہاں طویل عرصے تک رہے، تو اس کی ایک ایک سیکنڈ کی جو وقت ہے وہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی طرف سے ایک کوشش کے اندر لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ حضرات نے سنا ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں باقاعدہ موجود ہے، ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اراد ان یضحی فلا یاخذ فی العشر من شعره واسفره، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ذلحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بال کاٹے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ایک انعام عطا فرمایا ہے. وہ کیا انعام ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک حاجی جب مکہ کی طرف چلتا ہے حج کی نیت سے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حالت احرام میں ہو، اور حالت احرام کے اندر اس کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، نہ وہ سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے، نہ وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ وہ بناؤ سنگار کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ناخن کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی بال کاٹ سکتا ہے. گویا کہ ہم اور آپ حقیقتاً ہم اس وقت احرام میں نہیں ہیں، ہم اس وقت حج کے لیے نہیں جا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ اتنی رحیم اور کریم ہے کہ میدان عرفات میں حجاج کے اوپر جو رحمتیں برستی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان رحمتوں میں سے ہمیں اور آپ کو بھی رحمتیں دینا چاہتے ہیں، اور ان رحمتوں کو پانے کے لیے ہمیں تشبہ بالحاجین کرنا ہوگا، یعنی ایسا بننا ہوگا جیسے حاجی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حج کے اندر جو پابندیاں لگائیں قرآن کریم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کے لیے کوئی ارادہ کرے اور حالت احرام میں ہو تو نہ وہ گالم گلوچ کرے، نہ وہ عریانی اور فحاشی کرے، اور نہ ہی وہ لڑائی جھگڑا کرے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث کے احکام ہمارے اور آپ کے لیے ہی نازل ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمیں باقاعدہ حاجیوں کی طرح کچھ پابندیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ان پابندیوں کے ساتھ ہمیں پھر اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہیں گالم گلوچ کے اندر مشغول تو نہیں ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو وہاں اپنے مسلمان بھائی کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ اشہر الحج ہیں اور یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یہ اللہ کے ہاں محبوب دن ہیں، اور ان دنوں میں صرف اور صرف عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور ان ایام کی جو ایک اور خصوصیت ہے، اور جو آج میں آپ حضرات کے سامنے خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے قربانی کی خصوصیت. عام ایام کے اندر اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا بیل اور گائے خرید لے، اعلی سے اعلی بکرا اور دمبا خرید لے اور یہ اعلان کرے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو تمام عالم اسلام کو معلوم ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہو سکتا ہے، نظر ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتی ہے، لیکن جو قربانی کا جو فریضہ ہے اور واجب ہے، اگر کوئی وہ ادا کرنا چاہے ان 3, 10, 11, اور 12 کے علاوہ میں، تو وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم احسان بھی ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے سبب حیرت بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، صرف یہ 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں اللہ نے جس کو توفیق دی ہو تو وہ اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کرے گا اور وہ جانور اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدا کے اندر ہی جو ہم قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حقیقت میں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو جبرائیل امین کے ذریعے جیتے جاگتے میں وحی بھیج دیتے اور وہ وحی ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر براہ راست القا فرما دیتے وحی کو، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ خواب دیکھا، اور خواب بھی اتنا عجیب اور غریب کہ اپنا جگر ٹکڑا، اپنی اولاد، اپنا بیٹا، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نہیں فرماتے کہ خواب ہے اور خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، وہ خواب انہوں نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور صاحبزادہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے۔ صاحبزادہ کون ہے؟ وہ مکہ کو آباد کرنے والے عرب مستعربہ والے۔ صاحبزادہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی صلب مبارک سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو کیا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے الٹے سیدھے خواب دیکھ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا یا ابت فعل ما تومر، ابا جان جو آپ نے کیا ہے وہ کر گزریے۔ نہ باپ نے دین کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کی اور نہ ہی بیٹے نے دین کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کی، اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم تھا اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ آج کے زمانے میں آپ کو ایسے دوست اور بھائی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جی لاکھوں روپے کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدے جا رہے ہیں اور یہ پیسہ ایک قسم کا ضائع ہو رہا ہے، اس پیسے سے آپ فلانے فاؤنڈیشن کو چلا سکتے ہیں اور فلانے خیراتی ادارے کو دے سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، مستقبل میں اس کو نبی بننا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا، اور آپ اس کو ذبح فرمانے کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، جو حکم آ گیا وہ آ گیا، اس پر عمل کرنا یہی عبادت ہے۔ یہی تو فرق ہے دین میں اور بدعت میں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا تو پھر وہ کام کرنا ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا اور اس کے خلاف ایک کام عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو وہ ثواب نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آج کوئی صاحب اٹھیں اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو وہ قابل سزا ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا کہ دین نام اتباع کا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو۔ اگر اس کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہو اور پھر اس کو زور اور شور سے عبادت بھی قرار دیا جا رہا ہو، اور جو نہ کر رہا ہو اس کو لان تان اور ملامت بھی کیا جا رہا ہو، اس کو بدعت نہ کہا جائے تو پھر کس کو کہا جائے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے سے فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ حکم عمل کرنا ہوگا، اس پر اس کو کر گزریے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا گیا، یہ ترکیب بتائی گئی کہ آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیے، اس لیے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دل بدل جائے۔ جو ارادہ عزم مصمم کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ڈگمگا جائے اور اس میں تزلزل آ جائے اور چھری رک جائے، لہذا آپ مجھے پیشانی کے بل، جسے عام الفاظ میں الٹا لٹانا کہتے ہیں، اس طریقے سے لٹا کر ذبح کیجئے تاکہ آپ کو کسی قسم کا رحم و کرم مجھ پر نہ آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو اس سے پہلے میرے کپڑے وہ سمیٹ لیجئے گا، وہ ایک کنارے پہ کر لیجئے گا، اس لیے کہ جب کپڑوں پہ خون زیادہ لگے گا تو والدہ محترمہ کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا، ایک عظمت والے لوگ تھے یہ۔ قرآن نے کہا جب باپ اور بیٹا دونوں جھک گئے، وتلہ للجبین، اور بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل، وناديناه يا ابراهيم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم اپنی آنکھیں کھولو۔ ابراہیم نے جب آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور وہ چھری جو چلی تھی وہ مینڈے پر چل گئی، جنتی مینڈا وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ یہ ہے قربانی کی، اور یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ قربانی قربان سے ہے، اور قربان قرب، قرب یعنی اللہ کے قریب کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل اس کو ایک رسم سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے حق میں ہوتے ہیں ان کو بس اتنا پتا ہے کہ پیسے لینے ہیں، بڑوں سے، ابا سے پیسے لینے ہیں اور منڈی جا کے جانور خریدنا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو زبردست نمبروں میں کامیابی پائی آزمائش کے اندر، قرآن نے اس کا انعام بھی بیان فرمایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم اور اسماعیل، تمہارا یہ کام ہمیں اتنا پسند آیا اور اتنا محبوب ہے کہ ہم بعد میں آنے والوں میں اس کو جاری کر دیں گے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ وہ دن اور آج کا دن، روئے زمین پر جہاں اہل ایمان ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے قربانی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ والفجر والیال عشر، ان 10 دنوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اگرچہ وہ آگے بھی چلی جاتی ہے 11 اور 12 میں بھی، کہ قربانی وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک محبوب عمل ہے۔ اور ہمارے جو دوست اور بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں، خواہ انہوں نے حصہ ڈالا ہو یا اپنا جانور خریدا ہو، ان کو یہ نقشہ اور یہ فلسفہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں جو جانور عطا فرمایا ہے اور ہمیں جو اس پر قدرت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے ہم پر. ورنہ یہ بعید نہیں اللہ کی قدرت سے کہ اسماعیل علیہ السلام واقعتاً ذبح ہو جاتے اور پھر سب کو حکم دیا جاتا کہ اپنی محبوب ترین اولاد کو ذبح کرو. کتنی مشکل ہو جاتی اور کتنی آزمائش سے گزرنا پڑتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اتنا ہی عبادت اور اتنا ہی احکام کا پابند کرتا ہوں الا اس آہا جہاں تک اس کی وسعت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ہمارے بس میں نہ ہو اور ہمیں اس کا پابند بنا دیا جائے. اور پھر قربانی کتنی بڑی عبادت ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان قربانی کرتا ہے تو اس جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایسا کوئی اور عمل ہے کہ جس میں اتنا زیادہ کثیر تعداد میں مغفرت کا ذکر ہوا ہو؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ کے نام پر جانور قربان کرتا ہے تو اس کا خون گلے سے نکلتا ہے زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اللہ کے ہاں عرش پہ پہلے پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو قبول فرما لینے کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو دے دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آج کل کے زمانے میں کسی نواب کے پاس کسی بادشاہ کے پاس ایک غریب آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز لے کر جائے تو بادشاہ سلامت اور نواب صاحب اس کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت ان کو ہے, واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ رکھیے. تو قربانی اللہ کے نام پہ ہوئی, اللہ نے قبول بھی فرما لی, لیکن گوشت کون کھا رہا ہے؟ جس نے ذبح کیا ہے وہ لگا ہوا. اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ قربانی ہوئی لیکن گوشت محلے والوں میں بانٹا جا رہا ہے. اور مستحب بھی یہی ہے کہ تین حصے کیے جائیں گوشت کے, ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھا جائے, ایک حصہ عزیز و اقارب میں بانٹا جائے, ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے قربانی کی اور سارا کا سارا گوشت خود کھا گیا, ایک بوٹی بھی اس نے کسی اور کو نہیں دی, علماء فرماتے ہیں تب بھی قربانی ہو گئی, اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور رحمت دیکھیے, قبول فرما لیا اور واپس لے دیا کہ خود کھاؤ مزے کرو. میرے محبوب اور میرے دوستوں, یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہے, ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہوگا. اور ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا نہیں فرمائی, ان قریب وہ دن آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی توفیق دیں گے. ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے, ہمیں ان غریبوں کی خبر رکھنی ہے کہ جہاں پہ مہینوں تک چولہے پہ گوشت نہیں بنتا, ہمیں پڑوسوں کی خبر رکھنی ہے, ہمیں اپنے عزیز اور اقارب کی اور اپنے ہم مسلک مسلمان بھائیوں کی خبر رکھنی ہے کہ ان کے اوپر کیا احوال گزر رہے ہیں اور کون سے مشکل حالات میں ہیں, ان کی مدد کی جائے گی. لیکن ان غلط باتوں میں اور ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوئیے کہ جی خون بہانے سے کیا ہوتا ہے, جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے اور ہم تو فلانے شخص کو اتنے پیسے دے رہے ہیں. یہ وہی بات ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں فرمایا, اسماعیل علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں فرمایا, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا زندگی میں قربانیاں فرمائی, آپ نے کوئی سوال نہیں فرمایا. آج ہم پر اور آپ پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے پیارے انبیاء کی سنت کو زندہ کریں اور ان سنتوں کے اوپر چلتے ہوئے قربانیاں خوب شوق اور ذوق سے کریں. اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ اہم ہے, علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے, انشاءاللہ تفصیلاً اگلے جمعرات کو بیان ہو جائے گا, لیکن مقدمے کے طور پہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کے اندر ہم پر اور آپ پر ایک اور واجب لازم کیا ہے جسے ہم تکبیرات تشریق کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ کل غالباً 23 نمازیں بنتی ہیں. ان 23 نمازوں کے بعد ہر مسلمان عاقل بالغ خواہ وہ با جماعت نماز پڑھے یا اپنی نماز پڑھے، جب وہ سلام کر لے فرض نماز کا تو بلند آواز سے ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے اوپر بھی واجب ہے، البتہ فرق اتنا ہے کہ خواتین کی آواز کا پردہ ہے اس لیے وہ آہستہ کہیں گی اور مرد زور سے کہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مسائل موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ حضرت والد صاحب بھی بیان رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.